ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسوہ عالم کی ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، اور حجت الاسلام اختر عباس جون صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کئی مرحلے گزار چکی ہے، اور اگلے مرحلوں میں ہم ان سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دیگر پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ تو جون صاحب، آگے کی گفتگو کیا ہوگی، آپ کیا بتانے والے ہیں؟
اگر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو
جی پچھلے
تین حصوں میں تقسیم کریں، سب پوری زندگی کو، یعنی تین دور اس کے زندگی کے، ایک پہلا دور یعنی ولادت سے لے کے 40 سالہ زندگی جو پچھلے پروگرام میں گزر چکا ہے اس کا بیان، پھر نیا موڑ جو آتا ہے وہ بعثت سے، عرض کی آپ کی خدمت میں، بعثت سے لے کر کے مکے کی 13 سالہ زندگی، جس میں 3 سال خاموش تبلیغ اور 10 سالہ وہ استقامت اور مقاومت، اور وہ دور جو گزرا 13 سالہ مکے کی سختیوں کی زندگی، نہایت ہی سختیوں کی زندگی، اس میں بڑے واقعات ہیں، مسلمانوں پہ کیا سختیاں ہوئیں، جناب عمار ان کے والدین پہلے شہید جو اسی مکے کی زندگی میں، جناب بلال پر کیا جفائیں ہوئی، پورا واقعہ، پھر جناب جعفر کو حبشہ بھیجنا مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے،
پہلی
ہجرت پیش آئی وہاں کی، اور پھر اب وہ تیسرا موڑ جو اہم آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ ہے ہجرت سے شروع ہوتا ہے، یعنی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ لیکن یہ ہجرت خوف کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ معلوم ہے، چونکہ ہم اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی بنیاد پر مکے سے مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں بھی بستر پہ امام علیہ السلام کو سلا کے، نہیں، بلکہ مکے میں وہ مقصد نہیں پورا ہو رہا تھا جس مقصد کو لے کے آئے تھے آپ، کوشش کی آپ نے، اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہجرت کرنا، تو ہجرت ایک بہت ہی اہم قرآنی موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اس پہ اگر برادران مطالعہ کریں جن کو توفیق ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع ہجرت کرنا۔ ہجرت زمینی بھی ہجرت ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہجرت، کہ انسان مسلسل حالت ہجرت میں ہے، مسلسل انسان سفر کر رہا ہے، کہاں سفر کر کے آ رہا ہے، تبدیلی کے عالم میں مسلسل اس کو تبدیل ہونا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، یعنی ہر انسان کو مسلسل ہجرت کرنی ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہجرت کر رہا ہو،
مانوی
اعتبار سے،
جی ہاں۔
لیکن یہ ہجرت جو سامنے پیش آئی، یہ بھی ایک بہت ہی اہم مقام رکھتی ہے، اس کی اہمیت کو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جب خلیفہ دوم کے زمانے میں مسئلہ پیش آیا کہ اسلامی سال شروع ہو، چونکہ اس کے پہلے وہی عیسوی سال چل رہا تھا، اسلامی سال کا آغاز ہو، تو امام علی علیہ السلام کے لوگوں نے مختلف ایام بتائے، تجویزیں پیش کیں، امام علی علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے، چونکہ ہجرت وہ موڑ تھا جہاں پر اسلام پنپنا شروع ہوا، جہاں پہ اسلام کو وہ عروج ملنا شروع ہوا کہ جو چاہیے تھا۔ اس کے پہلے اہل مدینہ اپنی آمادگی ظاہر کر چکے تھے، آتے تھے، قرآن کے تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں وہ اثر ڈال چکی تھی، ان کے شعور پر وہ اثر ڈال چکی تھی کہ آنا جانا ان کا لگا ہوا تھا، بیعت ہو چکی تھی، اس کے پہلے 6 افراد لوگ آئے، پھر اور زیادہ لوگ آئے،
طور سے اور مظاہر تمام،
رسول اللہ اس کے پہلے ایک فرد کو بھیج بھی چکے ہیں کہ ایک پیغام وہاں قرآن کا پہنچا چکا ہے، اور وہاں پوری طریقے سے مدینے میں لوگ آمادہ، اور اس مقصد کے تحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، اور اب زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، اور یہ بہت ہی قیمتی دور، اور یہاں سے اب اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہجرت کے پہلے سال ابھی مدینہ تشریف لائے ہیں، مدینہ آتے ہی فوراً جو اقدام کیا وہ مسجد تعمیر کی، مسجد بھی وہ کہ جو صرف نماز پڑھنے کے لیے، جیسے کہ آج ہماری مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی کیا نماز، وہ مسجد جو تعمیر ہوئی وہاں پر تمام فیصلے، تمام اسلامی سیاسی
مرکز تھا،
فوجی
سیاسی،
ہاں مرکز، جیسے آپ کہتے ہیں ہر چیز کا مرکز تھا، ہر فیصلے وہاں سے لیے جاتے تھے، ہر مشکل مسلمانوں کی وہاں سے حل کی جاتی تھی۔ اور جو ایک بہت بڑا اقدام کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینے میں، وہ یہ کہ وہ جو لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے، قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ آدان، تم سب کے سب دشمن تھے ایک دوسرے کے، اس دشمنی کو محبت میں تبدیل کیا، کس طریقے سے آگے مہاجر اوس مہاجرین آئے تھے، اوس و خزرج یہ قبیلے تھے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، سالہ سال سے لڑ رہے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے میں شمشیریں اٹھتی تھیں اور جنگ ہوتی تھی، خون بہتے تھے، آگر رسول اللہ نے ان سب کے دلوں کو اس طریقے سے ملایا. پہلا اقدام جو کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, اور اس کو حضرت کا بھائی جس کا مزاج ملتا تھا, اور سب کو بھائی بنانے کے بعد پھر آپ کو تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب تنہا بچے تو امام علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا. کہ ایک بہت ہی اگر اس کی تحلیل کی جائے اس واقعے کی, بہت ہی قیمتی واقعہ ہے, اور یہ واقعہ نہیں ایک بڑا, یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اسوہ اس سے, یعنی اس کو عملی زندگی میں اپنائیں تو بہت ہی مفید اقدام اس سے.
جون صاحب, اب اس کے بعد ہماری جو گفتگو ہوگی وہ میرے خیال سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ, جو زمانے میں جنگیں ہوئیں اس پر ہوئی جی. لیکن ناظرین, ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر مصائب و آلام کے باوجود عزم راسخ سے تمام مصائب کا مقابلہ کرتے تھے, اور جہاں کہیں بھی اور جس وقت بھی آپ کو کچھ لوگ نظر آتے انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے, انہیں احکام خداوندی اور قرآن کے بارے میں بتایا کرتے تھے. آپ قرآن کی تلاوت فرما کر دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے تھے. مشرکین مکہ نے جب قرآن سنا اور اس کی حلاوت, فصاحت و بلاغت اس سب کے سامنے عاجز ہو گئے, تو انہیں کلام الہی پر سحر و جادو کی تہمت لگانے کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا. مشرکین مکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنایا کرتے تھے. مشرکین کے اذیت و آزار سے تنگ آ کر مسلمانوں نے آ حضرت سے مدینہ جانے کی اجازت لی اور مدینہ چلے گئے. مکے میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ یا بیمار بچے تھے یا وہ لوگ تھے جنہیں مشرکین نے قید کر رکھا تھا. مشرکین کو جب یہ خبر ملی کہ آ حضرت ہجرت کرنے والے ہیں تو انہوں نے صلاح و مشورہ کر کے مختلف قبیلوں کے 40 افراد کو رسول اسلام کے قتل پر مامور کیا. اس طرح مشرکین تمام قبیلوں کو آپ کے قتل میں ملوث کرنا چاہتے تھے تاکہ بنی ہاشم انتقام نہ لے سکیں اور آپ کا خون پامال ہو جائے. لیکن فرشتہ وحی نے دشمنوں کی سازش سے آ حضرت کو آگاہ کر دیا. اس رات قریش کے خونخاروں کو بظام خیش یقین تھا کہ وہ اپنی ناپاک سازش میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور رات کے اندھیرے میں مکے سے باہر تشریف لے گئے. آپ نے راستے میں غار حرا میں پناہ لی اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے, جو بعد میں مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہوا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے آپ کی زندگی اور تاریخ اسلام میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا. اسی بنا پر راہ خدا میں ہجرت کی اس قدر اہمیت ہے اور اسے راہ خدا میں جہاد کے برابر قرار دیا گیا ہے. ہجرت یعنی پہلے سے موجود چیزوں سے دستبردار ہو کر نئی زندگی کی طرف جانا, نادانی و جہل سے نور کی طرف جانا, یہ ہجرت ہے. ناپاکی سے پاکیزگی اور طہارت کی طرف جانا, یہ ہجرت ہے. مدینے کی طرف رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت اسلام کے قوانین کے مطابق ایک نئی اجتماعی زندگی کی شروعات تھی. یہ ہجرت اسلام کی کامیابی اور عالمی سطح پر اس کے پھیلاؤ کے لیے پہلا بڑا قدم تھا. اس ہجرت کی اہمیت کی بنا پر ہی اس سال کو اسلامی تاریخ کی ابتدا قرار دیا گیا.
جی ناظرین, تو ہماری گفتگو اب مزید آگے بڑھے گی. جی جون صاحب, تو اب اس کے بعد مرحلہ ہے جنگوں کا.
ہاں, چونکہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اہل مکہ کو فکر تھی, وہ اس قوت کو محسوس کر چکے تھے اور اس پیغام کے اس کی کہاں تک پہنچنے والا ہے اس کو محسوس کر سکے,
کیا کیا نقصانات ہو سکتے
ہیں. ہاں وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے, وہ اچھی طریقے سے پہچان گئے تھے کہ یہ بات اگر مدینے میں جا کے اعلان ہوتا ہے تو مدینے تک محدود رہ جائے گی, لہٰذا ادھر سے انہوں نے پوری تیاریاں کرنا شروع کر دیں. اور ادھر بہرحال ابھی مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں تھی, چونکہ ایک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ آئی تھی
اور
ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے آئے تھے مدینے میں. اور یہاں پر یہاں مدینے میں جو انصار تھے انہوں نے پورے, یعنی یہیں پر معجزہ سمجھ میں آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو لالچی حریص عرب تھے, ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے والے, کتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, اپنا گھر دے رہے ہیں, اپنی دولت دے رہے ہیں, اور مہاجرین کو بالکل اپنے سینے سے لگا کے اپنے گھر میں ساری جگہ دے کے اپنا سمجھ کے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی جنگ کے واقعات میں آئے گا, ایک واقعہ پڑھنے میں آتا تو تعجب ہوتا ہے انسان کو کہ جب زخمی ہو رہا ہے انسان, زخمی ہو کے گر رہا ہے, زخمی ہوتا تو پیاس بہت شدید ہوتی ہے انسان, یعنی وہ معجزہ جو رسول اللہ کی زندگی عملی زندگی کا معجزہ تھا, شدید پیاس میں اس کو سب سے پہلے زخمی انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. حالت احتضار میں پانی مانگنے والا پانی مانگ رہا ہے, ابھی پانی پہنچانے والا اس تک پہنچا, ادھر سے دوسرے نے آواز دی پانی الماء, ادھر اس نے کہا کہ پہلے اس کے پاس پہنچاؤ کہیں وہ پہلے مجھ سے پہلے کہیں وہ نہ مر جائے, دوسرے کے پاس پہنچا, ادھر تیسرے کا آواز آئی الماء پانی, اس نے کہا کہ پہلے اس کے پاس پہنچاؤ کہیں مجھ سے پہلے وہ نہ مر جائے, وہ پانی پہنچانے والا تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ مر چکا, پہنچتے پہنچتے وہاں سے پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو دوسرا بھی مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. دوسرے کے پاس سے پہلے کے پاس آئے تو پہلا بھی شہید ہو چکا ہے. یہ معجزہ تھا
قربانی, یہ جذبہ معجزہ تھا,
یہ رسول اللہ, یعنی رسول اللہ کی شخصیت اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا, وہ عرب کیا ہو گئے ہیں, ان کے اندر کتنی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں سماجی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, فردی اعتبار سے. بہرحال اہل مدینہ نے ان کو اپنے دل سے لگایا مہاجرین کو,
لیکن کچھ
ہاں اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ پہلی سال ابھی گزرنے والا تھا کہ پہلی عظیم جنگ جو تعداد کے اعتبار سے اگر آپ کہیں کم ہے لیکن
مسلمانوں کے لیے
تاریخی حیثیت سے یہ ایک نہایت ہی عظیم جنگ ہے, اور جو کردار وہاں پیش کیا گیا جنگ جس طرح سے لڑے گی, سب سے پہلی عظیم جنگ جنگ بدر جو آپ کے سامنے آتی ہے. اس جنگ میں مسلمان 313 کی تعداد میں, یہاں پہ صرف مختصر بیان کیا جا سکتا ہے, 313 مسلمان, ادھر 1000 سے زیادہ سپاہی اپنے تمام اس وقت کے ماڈرن اسلحوں کے ساتھ, ادھر یہ 313 سپاہی جن کے پاس چند تلواریں, چند گھوڑے,
اکثر لوگ تو پیدل ہی تھے,
ہاں پیدل دو تین گھوڑے, یہ معمولی سی تعداد میں یہ لوگ جو ہے آئے جنگ کرنے. رمضان میں, ماہ رمضان 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی, روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے, جن کا افطار یہ ہے کہ فقیر ہیں بھی اس وقت مسلمان, فقر کی حالت میں رتب کے دو حصے کرتے ہیں اور دو آدھا آدھا کھا کے پانی پیتے ہیں, اس حالت میں جنگ کرنے کے لیے پانی, وہی جو گڈھے ہوتے تھے اس میں گندے پانی جو ہوتے تھے, وہ پانی وہاں کا مشکل یہی تھی, یہ پانی پی کر میدان جنگ جنگ بدر میں اترے ہیں. نتیجہ اس کا نتیجہ یہی, یعنی خدا کی مدد, مومنین یہ مسلمانوں کی اپنی صبر اور استقامت, جس کے نتیجے میں وہ قوی اور مجہز سپاہی فوجی جو ہے فرار کرتے ہوئے نظر آئے, اور مسلمان
اس سے اللہ یہ بھی اسوا ملتا ہے آج کے مسلمانوں کو کہ دشمن کی فوجی طاقت کو اس کے پاس موجود اسلحہ,
نہ افراد نہ اسلحہ, وہی قرآن کی آیت, کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ, چھوٹے سے لوگ, کم لوگ, مختصر
بڑا اسوہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, جسے آج بہت ضرورت ہے لوگوں کو, خاص طور سے ہمارے
جی ہاں آپ کے آج حالات, آج کے حالات ہیں,
اور جو مسلمان
اسلحوں سے, اسلحوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی, افراد سے جنگ نہیں لڑی جاتی, ایمان کی بنیاد پر جنگ,
جذبے سے لڑی جاتی ہے.
یہاں جو جذبہ ہے, جو ایمان ہے, اور وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اس ایمان کی طاقت نے اس جنگ کو, یعنی ادھر 313 افراد, وہ بھی بھوکے پیاسے بوڑھے بغیر اسلحے کے, اور ادھر مسلح لوگوں کے درمیان میں, اور وہ جنگ جو ہے پہلی اسلام کی جنگ جو ہے فتح کے نام پر لکھی گئی, جس میں ایک بڑا کردار امام علیہ السلام کا, روایات میں موجود ہے کہ آدھے مقتولین کہتے تھے کہ مثلاً یہ آدھے مقتولین اس میں امام علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارے گئے,
جس سے بھی پوچھا جاتا تھا تو
ہاں کہ اس جنگ کا سہرا جو ہے امام علیہ السلام کے.
جی جون صاحب, ہماری گفتگو جاری رہے گی کیونکہ جنگیں تو اور بہت سی ہیں, البتہ
نام صرف لیے جا سکتے ہیں,
نام ان کے لیے جا سکتے ہیں. تو ناظرین, ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
الحمد والثناء يا الخطايا يا كاشف البلايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا الغوث الغوث خلصنا من النار يا إلهي الغوث الغوث خلصنا من النار يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
رسول اسلام نے جب مدینے کے لوگوں کی جانب سے والہانہ استقبال، جوش و جذبے اور خوشی کو دیکھا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا. آپ کے زمانے میں مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ سارے اجتماعی مسائل یہاں حل کیے جاتے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کر کے انہیں جاہلیت کے آداب سے نجات دی. آپ نے جن تعلیمات کا حکم دیا تھا دراصل وہ اسلامی معاشرے کے لیے آئین کی حیثیت رکھتی تھی. آپ نے مسلمانوں کو حقوق و حدود میں مساوی قرار دیا اور مدینے میں اور اس کے اطراف بسنے والے یہودی قبیلوں کو امان دی. اسلام کے دیرینہ دشمن یعنی کفار مکہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی بھی طرح سے نئے اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچائیں. اسی بنا پر انہوں نے کئی جنگیں شروع کی. اس کے جواب میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دفاع کے لیے آمادہ ہونے کا حکم دیا. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں اسلام کے ابتدائی دنوں میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں جن میں خود رسول اسلام نے شرکت فرمائی ہے. جن جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے انہیں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن جنگوں میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی انہیں سریہ کہا جاتا ہے. قرآن کی روح سے اسلام عالمی دین اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں. اسی رسالت کے مطابق آپ نے دنیا کے معروف حکمرانوں کو خط بھیج کر انہیں دین اسلام کی دعوت دی. آن حضرت کے مکتوبات جو آج بھی موجود ہیں واضح، قاطع اور مختصر ہیں. ان مکتوبات میں آن حضرت نے اس وقت کے حکمرانوں کو اسلام، حق اور برابری، نیز برادری قبول کرنے کی دعوت دی تھی، اور نافرمانی کی صورت میں عذاب خدا سے ڈرایا تھا. آپ کے انہی پیغامات نے دین اسلام کے پھیلنے کی زمین ہموار کی. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری دن تھے، ہجرت کا 10واں سال تھا. آن حضرت نے اعلان فرمایا کہ لوگ حج بجا لانے کے لیے آمادہ ہوں. آپ نے لوگوں کو آخری مرتبہ حج کے آداب کی تعلیم دی. حجۃ الوداع کے اس عظیم اجتماع میں رسول اسلام کی برسوں کی محنتوں کا نتیجہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا. کیا آپ نے اسلام کے اہداف و مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اور اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے سے دنیا والوں کو خدا کے پیغام سے آشنا کرانے کے لیے بہترین طریقے سے استفادہ کیا تھا؟ حج سے واپسی میں رسول اسلام کے ساتھ دسیوں ہزار لوگوں کا مجمع تھا. جب آپ غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل امی نازل ہوئے اور خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ اے رسول، خدا کی طرف سے جو باتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا اپنی رسالت کو انجام نہیں دیا ہے. خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کامل کر دی ہے. اس موقع پر لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. لوگوں کو جواب مل گیا کہ وہ آپ کا آخری اقدام یعنی اپنے بعد عوام کی ہدایت کے لیے اپنا وصی معین کرنا ہے. آپ نے اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرمایا. وہ ذی الحجہ کا 18th دن تھا. لوگوں نے اس وقت خلیفہ رسول کی حیثیت سے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، اور اس واقعے کے 2 اور کچھ دنوں کے بعد سفر کے آخری دنوں میں 11th ہجری کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کو لبیک کہا. آن حضرت کو آپ ہی کی بنائی ہوئی مسجد کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا، اور آپ کی قبر مطہر آج کروڑوں انسانوں کی زیارت گاہ ہے.
جی ناظرین، مولانا اختر عباس جون صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی، تو کچھ جنگوں کا ذکر ہوا تھا میرے خیال سے.
جی، اب بہرحال جنگوں کا جنگیں چونکہ اس تاریخ میں اسلام کی جنگیں کافی ہیں، البتہ ساری جنگیں دفاعی جنگیں ہیں، چونکہ اسلام میں جو ہے دفاع کے لیے جہاد ہے، کہیں حملہ نہیں ہے. دوسروں کے اوپر غصب کرنا اور دوسروں کے اوپر ظلم کرنا یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے. دفاعی جنگیں لڑی، لیکن متعدد جنگیں ہوئی ہیں، جہاں جنگ بدر کے بعد فوراً جنگ احد ہوئی ہے، جو اہم جنگیں، ورنہ بہت سے غزوے ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، 81-82 کی تعداد پہنچتی ہے سب ملا کے، لیکن جو اہم جنگیں ہیں اسے آپ، ہاں جی ہاں، آپ کہیں کہ اس کے بعد دوسرے فوراً سال جو ہے جنگ احد ہوئی ہے، اس میں مسلمانوں کو ایک سبق ملا تھوڑا سا، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، اس جنگ میں رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ انہوں نے دیکھا. پھر جو ہے اہم جنگیں اور ہوتی رہیں، جنگ احزاب پیش آئی، جہاں پہ سب مل کے، احزاب یعنی لشکر، متعدد لشکر سب مل کے آئے، سب مل کے آئے جنگ لڑنے کے لیے. وہاں امام علیہ السلام کی تلوار کے ذریعے سے کل اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی، کل کفر کے مقابلے میں. جنگ خیبر کا مرحلہ پیش آیا، یہودیت کے مضبوط قلعے وہ مسلسل ٹوٹتے چلے گئے، آخر میں وہ خیبر مضبوط قلعہ وہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، اور یہ بڑی
طویل گفتگو ہے اگر
اس کی طویل کی، اور لیکن بہت قیمتی ہے، یعنی یہ قابل تحلیل ہے، خود ناظرین اس کو خود بھی اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ. پھر جنگ کا سلسلہ ہوتے ہوتے مسئلہ سن 6 ہجری کو آیا، جہاں پہ رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ عمرے کے لیے گئے ہوئے، تشریف لے جا رہے ہیں، اور آمادہ ہوئے عمرے کے لیے چلے، اور مسئلہ وہ صلح حدیبیہ کا مسئلہ پیش آیا کہ ایک تاریخ، یہ بھی ایک موڑ تھا، ایک نیا موڑ تھا کہ اس کے بعد صلح کے بعد جو ظاہر مسلمانوں کو تھوڑا گراں گزر رہی تھی، چونکہ رسول اللہ نے جو شرطیں قبول کی تھی وہ ظاہر نہیں سمجھ پائے مسلمان، بعض مسلمانوں نے حتیٰ کہ اظہار کیا اس بات کا، لیکن وہ صلح بہت قیمتی تھی. اس صلح کے بعد جو نیا اقدام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع، چونکہ ابھی جنگوں کی وجہ سے مہلت نہیں مل پا رہی تھی اسلامی تعلیمات پہنچانے کی، حتیٰ کہ اپنے مسلمانوں کے درمیان، اب اس کے بعد رسول اللہ نے ایک نیا مرحلہ خرافات سے جنگ، خرافات کو دور کرنا شروع، کیونکہ خرافات ایک بہت بہت بڑا نقصان ہے کسی بھی دین کے لیے، خرافات کا اس میں شامل ہو جانا. پرانے خرافات بہت تھے، رسول اللہ نے اس کو توڑنا شروع کیا. یہاں پہ مثالیں عرض کرنے کا موقع نہیں ہے کہ خرافات سے جنگ خود ایک بڑی جنگ تھی رسول اللہ کی، اور اس جنگ کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ نے کارنامہ انجام دیا وہ عظیم کارنامہ، وہ عالمی تبلیغ، اسلام کی عالمی تبلیغ.
جی، اسی سرحدوں سے آگے فوراً
جو جنگ رکی اور موقع ملا، فوراً جو ہے نامے تحریر کرنا شروع کیے، خطوط، اور نہ اپنے آس پاس بلکہ بڑی بڑی طاقتوں، اس وقت کے روم، روم 6 بر آپ کے گئے، روم، ایران، مصر، یہ اس وقت کی بڑی طاقتیں، یمامہ، بحرین، کہ یہاں پر آپ کے جو ہے نامہ بھر گئے اور انہوں نے جو ہے رسول اللہ کے خط پہنچائے, پیغام پہنچائے, اسلام کا پیغام پہنچایا, نورانی پیغام پہنچایا. اب اس کا ریئیکشن متعدد رہا ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ روم والوں نے کافی اس کا استقبال کیا, حتیٰ کہ حاکم بادشاہ جو تھا وہ مائل تھا اس کی طرف, لیکن لوگوں نے اس پہ انتشار پیدا کیا. ایران میں اس کا دوسرا رد عمل ہوا کہ آپ کے سامنے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے کہ اس صلح کے بعد جو موقع ملا, پھر اور بھی کچھ جنگیں ہوئیں, جنگ حنین مثلاً اس کے بعد ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے جو رومیوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے. پھر 8 ہجری میں جو ہے بڑا واقعہ پیش آیا, وہ فتح مکہ کا ہے, چونکہ صلح کرنے کے بعد واپس پلٹے. اور پھر یہ فتح مکہ کہ جس کے لیے قرآن نے فتح مبین, عظیم فتح کے نام سے تعبیر کیا. البتہ خود صلح حدیبیہ کو بھی صلح حدیبیہ کو فتح عظیم سے تعبیر کیا قرآن نے. اس کے بعد فتح مکہ وجود میں آئی 8 ہجری میں, کہ جب آپ ایک بڑے تعداد میں 10,000 مسلمان سپاہیوں کی تعداد میں آپ پہنچے. اس میں بھی ایک خاص حکمت عملی تھی کہ رسول اللہ نے اس طریقے سے حکمت عملی اپنائی تھی, ٹیکنیک جنگ کی, ٹیکٹک کی. لوگ سمجھے کہ بہت بڑی تعداد آ رہی, جبکہ وہ 10,000 تھے, لیکن دشمن سمجھے کہ اور زیادہ بڑی تعداد ہے. سمجھے صحرا میں رکے تو کہا کہ ہر آدمی رات میں جو ہے آگ روشن کرے, اور دشمن دور سے دیکھ کے سمجھا جب اتنی آگ جل رہی ہے تو کتنے افراد ہوں گے. یعنی یہ حکمت تھی
جی. اور جو ہے اس کے بعد کے مراحل جو ہے, جیسے جنگ تو
یہ تمام ہوئی, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ پیش آئے گا, رسول اللہ کی زندگی آخری مراحل میں ہے, اور حجت الوداع کا مسئلہ پیش آیا. آخری حج کے لیے تشریف لے گئے, ادھر سے امام علیہ السلام یمن میں موجود تھے, اس وقت تبلیغ کر رہے تھے, یمن سے آپ تشریف لائے حج میں, اور اب جو وہاں حج سے واپس پلٹے ہیں, تو وہ تاریخ کا پھر ایک نیا موڑ, یعنی پھر قیامت تک کے لیے ہدایت کا انتظام, یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا غدیر خم میں. کہ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد قرآن کی آیت, خود اس سے پہلے بھی قرآن کی آیت بہت ہی شدید لہجے میں, ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا.
یعنی اتنے جو ابھی تک
ساری محنت ختم ہو جائے گی یہاں پر, اس کو باقی رہنا ہے. امامت یعنی سلسلہ نبوت, یعنی اسی پیغام کو جاری رکھنا دوسرے نام سے. لہذا امامت کا اعلان, لہذا جب امامت کا اعلان ہوا تو قرآن کی ادھر آیت آگے استقبال کرتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم.
تو گویا غدیر میں یہ پیغمبر اسلام کی جو اتنی طویل زحمت تھی,
طویل زحمت بلکہ تمام انبیاء کی زحمت اور پیغمبر اکرم کی زحمت, چونکہ یہ تاکہ یہ پیغام پہنچے قیامت تک جاری رہے, اس کا انتظام یہاں غدیر میں ہوا. یعنی امامت معصوم نبی نے معصوم امامت کا سلسلہ شروع کیا, اور ادھر سے قرآن نے یہ سند دی کہ آج دین کامل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا امامت کی ہدایت کے سائے میں.
جی جون صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جو بھی کسی عالم دین کی ملاقات کو جائے گویا اس نے مجھ سے ملاقات کی, جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, جو بھی عالم کا ہم نشین ہوا گویا وہ میری مجلس میں حاضر ہوا, اور جو اس دنیا میں میرا ہم نشین ہوگا وہ آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوگا.